کے بیٹھا ہوگا اچھل پڑے گا. بعض گھر بہت شوق سے سنتے ہیں تو ہاں اسپیکر پہ سنتے ہیں لیکن وہ قریب ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں بھی ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے. وہ تو پھر اس نے تو ادھم مچایا ہوگا. وہ ہمارے یہاں اسپیکر بڑا ہے نا, اس میں تو پھر یہ آواز گئی ہوگی, دھماکہ کیا ہوگا اس نے. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو.
جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو.
جہاں دیکھ کر ملا ہے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تشریح کچھ یوں فرماتے ہیں کہ دل میں بھی ایک جہاں ہے تمناؤں کا, خواہشات کا, تجاویز کا, ٹارگٹ کا. ٹارگٹ بہت سے ٹارگٹ انسان نے لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ ساری چیزوں کی قربانی. دل نے, دل کا ایک جہاں ہے, وہ سارے کا سارا جہاں جو ہے وہ دے دیا, اللہ پہ فدا کر دیا, تب اللہ تعالیٰ دل میں آتے ہیں. خالی برتن ہوتا ہے اسی میں تو کوئی چیز بھری جا سکتی ہے. جب اس میں کچھ پہلے ہی کچھ بھرا ہوا ہوگا تو اس میں کہاں مزید گنجائش ہے. دل کو خالی کرنا ہے غیر اللہ سے, تب اللہ تعالیٰ اس میں تجلی فرما ہوتے ہیں, اپنی تجلیات خاص طور سے اس کو مشرف فرماتے ہیں.
جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو.
آپ ابھی آئے ہیں. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, مطلب یہ کہ دل میں جتنی ناجائز خواہشات کا ایک جہاں ہے. انسان کی خواہشات ہیں, اس میں جائز خواہشات بھی ہیں ناجائز خواہشات بھی ہیں, تو ایک جہان بسا ہوا ہے دل میں. تو جتنی ناجائز خواہشات ہیں ان کو دل سے جب تک کوئی نکالے گا نہیں اس وقت تک اللہ دل میں نہیں آئیں گے, ولایت خاص نصیب نہیں ہوگی, اللہ کا قرب خاص نصیب نہیں ہوگا. یہ بھول ہے, پاگل پن ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پہ بھی چلے اور اللہ کو بھی پانا چاہتا ہے, یہ اس کا پاگل پن ہے.
جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. نظر آتا ہے اپنے دل جب زخم نہا مجھ کو. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو. تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان.
تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن سبق دیتی ہے ہر دم داستاں مجھ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہلِ دل کی داستاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگی دھوکا دے نہیں سکتی قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادِ گلستاں مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادِ گلستاں مجھ کو اب دنیا سجن المؤمن دنیا کے لیے مومن کے لیے دنیا مثل قید خانے کے ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ قید خانہ دنیا میں آ کر انسان گویا اللہ تعالیٰ سے اس کو فراق ہے ایک طرح کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی نعمتوں کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس لیے بھی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور وجنت الکافر کہ کافر کے لیے جنت ہے کہ چونکہ اس کو دوزخ کا عذاب ہونا ہے اس لیے دوزخ کی مصیبتوں اور صعوبتوں کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے اور دوسری وجہ یہی ہے کہ یہاں دنیا کے اندر رہ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون تھوڑا بہت کھا پی لو تمہارے جو خدمت خلق ہے تمہارے جو نیک کام ہے ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا آخرت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں بلکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، مجرم ہو تم تو کافروں کے لیے اس لیے دنیا جنت کی مانند ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تو یہاں جو عیش کرنا ہے کر لے. اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل کر لیتا ہے، اور مومن کے لیے اپنی خواہشات پر عمل کرنا کوئی گراں سے کم نہیں، تو اس لیے بھی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یاد گلستاں اپنے محبوب پاک کی یاد، خالق گلستاں کی یاد، اور دنیا جو ہے وہ یہ قید مثل قید خانہ ہے، قفس ہے. تو یہاں کی رنگینیاں عقل مند انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی، عقل مند انسان یہاں کی رنگینیوں سے جی نہیں لگاتا، اور بے وقوف لوگ عارضی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور مستقل اور دائمی اور بے عیب اور عیش و عشرت والی زندگی کو کھو دیتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں قیدین کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یوں کیا تو اے دل ناداں تو نے گل دیے تنکے لیے. گل دے کر تنکے لے لیے تم نے، بڑھیا سودا چھوڑ کر گھٹیا سودے پہ تم راضی ہو گئے.
قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی، کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خون تمنا سے ملا سلطان جان مجھ کو، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو فغاں مجھ کو، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو فغاں مجھ کو. کہاں تک ذات غم ہو دوستو راہ محبت میں، کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو.
آخری شعر ہے،
ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زباں سے ان کی ملتا ہے بیان در پیشام کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو.
ایک شعر اس کلام کے آخر میں لکھا ہے, حضرت والا ہی کا شعر ہے, عنوان رکھا ہے موت کا کارنامہ. موت کا کارنامہ فرما رہے ہیں کہ قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا. قضا معنی موت. قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا, نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے. کیسا عبرتناک شعر ہے یہ, عقل مند کے لیے تو بڑی عبرت ہے اس میں. قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا, نفس کی خواہشات پہ چلتے رہے, وہ آنکھ بند ہوتی سارے کا سارا جہان سرد ہو گیا, اور حسن و عشق کے جھگڑے, مال و دولت کے جھگڑے, کیسے کیسے جھگڑے, کیسی کیسی تجویزیں پال رکھی ہیں کہ یوں کریں گے یوں کریں گے, وہ سب کا سب سرد پڑ گیا. قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا, نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے. اب وہاں تو کوئی اور ہی دنیا ہے, کوئی اور ہی جہان ہے, وہاں کی کرنسی کچھ اور ہی ہے. آج کوئی بیان کا ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ چند باتیں میں نے میرے دل میں اللہ تعالی نے ڈالی کہ کون کون سے کام ہم کو کرنے چاہیے, اور یہ صرف موجودہ حالات کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی ہمیں تادم آخر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو یہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ سننے میں آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے کہ اسلام اور علماء حق کے خلاف اسلام دشمن لوگ بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جب بھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ان حالات میں بھی شیطان صفت لوگ باز نہیں آتے, اور وہ اپنے شیطانی کاموں کو فروغ دینے میں ہر دم چست رہتے ہیں, ہر دم ایکٹیو اور فعال رہتے ہیں. لہذا بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو علماء حق کے خلاف اور دین کے خلاف, دین کے مخلص خادموں کے خلاف سننے میں آ رہی ہیں. تو اس کا سب سے اچھا علاج تو یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ سے دور رہے, کیونکہ اس میں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 99% جھوٹ ہوتا ہے, بعض 100% کا بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس میں مبالغہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اور جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے تو وہاں تو سارے اکثریت جو ہے اس کے خلاف, ہر آدمی اپنی رائے بھی دینا شروع کر دیتا ہے. شریعت کے اندر رائے کا کام ہی نہیں ہے, شریعت کے اندر عقل کا بھی کام نہیں ہے, شریعت میں تو وحی کا کام ہے, وحی الہی سے دین چلتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ جہالت ہے مسلمانوں میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حالانکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا ہوں, اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں, باہر کی دنیا میں میرا سفر رہا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے کٹر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, مسلمان اس سے بہت پیچھے ہیں اپنے مذہب سے. ان کے ہاں جو ہے وہ عقائد مذہبی جو چاہے وہ باطل عقائد ہیں, لیکن اس معاملے میں بڑے کٹر ہوتے ہیں جو سرپرست لوگ ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کا حال بہت ہی پسماندہ ہے, اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. بہرحال ذرائع ابلاغ کو کم سے کم سننا اس کا علاج ہے کہ خبروں سے ذرا دور رہیں. سرسری معلومات کافی ہے کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی ہیں ان پہ کیا حالات گزر رہے ہیں, احتیاطی تدابیر بھی ٹھیک ہیں وہ بھی کریں جو بتائی جا رہی ہیں احتیاطی تدابیر, باقی توکل اللہ تعالیٰ پر کریں. کتنے بھی حالات کیسے بھی ہوں, جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. کوئی یعنی بے شمار جراثیم، جراثیم کی تو کوئی تعداد ہم گنی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عدد بھی جانتے ہیں، اور ہر ذرہ اللہ کی مشیت اور حکم کا پابند ہے. جب تک ان کی مشیت اجازت نہ دے، وہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور غیر مسلموں کی طرح، بے ایمانوں کی طرح اپنے ایمان کو ہم کمزور نہ کریں، بلکہ مضبوط رہیں، اپنے اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اور شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں لوگ، اپنے خیالات دوسروں میں ٹھونس رہے ہیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے جو ہے وہ براہ راست گفتگو میں ہو، ہر آدمی اپنی عقل اور رائے کو استعمال کر رہا ہے. دین پر اگر چلنا ہے، شریعت پر اگر چلنا ہے، تو شریعت کے تابع ہونے سے فائدہ ہوگا. شریعت کو تابع کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں شریعت کا تابع ہونا پڑے گا. تو اس لیے ان باتوں پر کان نہ دھرا جائے. اور بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں، اور مخلص علماء کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، مخلص خدام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور جو سازشی لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ابھار نہیں رہا ہے، ان کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کر رہا ہے، بڑے مکار ہوتے ہیں. اصل میں مسلمان سازشوں کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان بھولے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسروں کی بات پہ جلدی یقین کر لیتے ہیں، اور ان کو خدا کا خوف ہوتا ہے. اور جو سازشی لوگ ہوتے ہیں، جن میں خوف خدا نہیں ہے، جن کو آخرت کا خوف نہیں ہے، مرنے کا خوف نہیں ہے، وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں آرام سے، وہ مکاری بھی کر لیتے ہیں آرام سے، دھوکہ بھی دیتے ہیں آرام سے، ہر کام کر ڈالتے ہیں، اس لیے وہ سازشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور مسلمان چونکہ بھولے والے ہوتے ہیں اور دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اکثر مسلمان دین کی سمجھ سے بے بہرا ہے، تو وہ ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر دین سیکھا ہو اور دین کی روح حاصل ہو، تفقہ حاصل ہو دین کی سمجھ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سازشوں کا شکار ہو جائے. جہاں کوئی غلط بات کرے گا فوراً اس کو ٹوک دے گا کہ نہیں یہ بات تم غلط کہتے ہو، یوں نہیں، یوں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یوں ہے. مجھے یاد آیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ اس زمانے میں ہندوستان میں یہ آریہ جو ہندو مذہب ہے آریہ، تو اس کو پھیلانے کی مشن چلی ہوئی تھی، تو جا کے تبلیغ کر رہے تھے لوگوں کو، اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کر رہے تھے. تو ایک کھیت میں پہنچے کسان کے پاس، کھیت میں ہل چلا رہا تھا یا کھیت کا کام کر رہا تھا، تو اس کو جا کے اپنی مذہب کی تعلیم دینے لگے. تو اس نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ نہ کہا، اس نے جوتا اتارا اپنا اور کہا کہ چل نکل بھاگ یہاں سے، ورنہ تیری کھوپڑی میں اتنے جوتے برساؤں گا، کھوپڑی توڑ دوں گا، تجھے جانتا نہیں ہے مجھے، میں حضرت گنگوئی کا مرید ہوں. حالانکہ سیدھا سادہ تھا وہ، کوئی زیادہ علم میں دین نہیں رکھتا تھا، لیکن بزرگوں کی صحبت سے یہ قوت اور یہ دولت ملتی ہے، یہ سمجھ دین کی عطا ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک شعر حضرت نے سنایا تھا، وہ بھی کسی دیہاتی کا تھا، لیکن وہ دیہاتی بھی بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے. اس دیہاتی نے شعر کہا، حضرت نے سنایا تھا یہ، اس نے شعر کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ. کس کا دیوانہ؟ اللہ کا دیوانہ. نکل، کس درجے کی فہم ہے، ذرا ریز آپ کو بتاتا ہوں، کہ کہہ رہے ہیں کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں. اللہ کے بغیر جنت میں بھی مزہ نہیں آیا، کس درجے کی فہم ہے. دیکھیے کہ یہ جو اللہم انی اسألک رضا قبل جنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، یعنی گویا اس کو علم نبوت کا، اس کا جو ہے اس کے دل میں علم نبوت آ گیا، کہ نبوت نہیں کہہ رہا ہوں کبھی کوئی غلط فہمی آ جائے، علم نبوت، علوم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کا ورثہ ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء نے اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ کیا چھوڑا ہے؟ علم دین. تو یہ علم نبوت اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں تو کس درجے کی اس نے بات کہی؟ دیہاتی آدمی نے, مگر تھا یہی بزرگوں کا صحبت یافتہ تھا, بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں. وحشت اس کو کہتے ہیں. اللہ کے بغیر جنت میں بھی مزہ نہیں, جنت بھی اللہ کے بغیر جنت نہیں ہے, دوزخ ہے. یہ ہے تفقہ فی الدین جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. تو اس نے جوتا اتار کے ان کو بھگا دیا, اتنا ماروں گا کہ تیری کھوپڑی پلپلی کر دوں گا, معلوم نہیں کہ میں حضرت گنگوئی کا مرید ہوں. حالانکہ سیدھا سادہ دیہاتی انسان تھا. تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے بزرگوں کی صحبت سے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرائع ابلاغ پہ کان نہ دھریں. بہت جھوٹ باتیں اور مبالغہ آرائیاں اور گمراہ کن باتیں اس میں آ رہی ہیں. سرسری معلومات کر لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو حالت گزر رہی ہے, جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں, صدقہ نکالیں, جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں. اور ہو یہ رہا ہے کہ صبح سے شام تک نیٹ کھلا ہوا ہے, صبح سے شام تک جو ہے وہ خبریں دیکھ رہے ہیں, ابھی گھنٹی بجی ابھی موبائل نکل, ابھی گھنٹی بجی اب کیا خبر آ گئی, اب کتنے ہو گئے, اب کتنے ہو گئے. تو یہ بات جو ہے اللہ سے دور کرنے والی ہے. اور بیماری اور اموات کی تشہیر کر رہے ہیں. ہر آدمی جہاں ملتا ارے اب اتنے ہو گئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا, لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا, یہ حرام ہے مسلمان, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہو تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی آپ تقریر کر لو چوک پہ کھڑے ہو کے, لیکن کوئی فائدہ تو ہو. اور فائدہ کس میں ہے؟ دعاؤں کے اہتمام میں, استغفار و توبہ میں, اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں, صدقہ نکالنے میں. تو ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں؟ تبصروں کے اندر. اور بیماری جو ہے ہمارے ہاں تو یہ عام مرض ہے کہ دو کا عدد ہوتا ہے تو اس کو چار تو ویسے ہی بتاتے ہیں, چار کا عدد ہوتا ہے تو آٹھ ویسے ہی بتاتے ہیں, اور دو ایک اموات ہو گئی ارے بہت لوگ مر رہے ہیں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں, یہ اللہ سے دور کرنے والی ہیں, گناہوں کو بڑھانے والی ہیں. تو اس سے پورا پورا اجتناب کریں, اور بجائے اس کے وظائف کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں, چاہے دل لگے یا نہ لگے. یہ شیطان کا بڑا دھوکا ہے کہ ابھی دل کس دل سے مانگے, دل نہیں چاہ رہا. تم ہاتھ پھیلا لو, تم ہاتھ پھیلا لو اللہ کے دربار میں, بس ضرور دیں گے وہ ضرور. جب انہوں نے فرمایا ہے ادعونی فاستجب لکم, تو ہم سے مانگو ہم دیں گے. دربار ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور تم جو ہے اپنے دل کو لے کے بیٹھے ہو. تم ہاتھ تو پھیلاؤ, تھوڑے رونی شکل بنا لو. رونی شکل بنانا اپنے اختیار میں, رونی شکل بنا لو, کام بنے گا ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صادق المصدوق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صادق اور امین ہونے کی گواہی کافروں بھی نے بھی دے دی, اللہ نے ان کے منہ سے بھی کہلوا دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں, ہے نا. پھر مسلمان کے لیے کتنی شرم اور غیرت کا مقام ہے کہ وہ اپنے نبی کے فرمان پر ایمان نہیں لاتا. کیسے افسوس کی بات ہے, کس قدر پسماندہ ہے وہ مسلمان. یعنی کہ یہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, وہ بڑا عقل مند شخصیت ہے, بڑا ایڈوانس ہے. ایڈوانس تو وہ ہے میرے دوستو صحیح معنوں میں, جس نے اللہ اور رسول کی لائی ہوئی باتوں پر 100% ایمان لے آیا اور اس پر عمل کیا, وہ ہے ایڈوانس آدمی, وہ سمجھدار آدمی ہے. یہ مال کیا ہے؟ مال تو کافروں کو بھی اللہ نے دیا, وہی میں نے جو ابھی عرض کیا, اللہ نے فرمایا قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. یہ تو مجرمون کو بھی دیا ہوا اللہ نے, ہے نا. تو اس سے ہم ہماری عقل کی یعنی یہ معیار کا گھٹیا پن کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مال والوں کو عقل مند سمجھتے ہیں, حالانکہ مال والے عقل مند نہیں ہیں. عقل مند تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند فرمایا ہے, الکیس من دان نفسہ, ہے نا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا, اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول کے لائے ہوئے دین کے مطابق ڈھال دیا, اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لی. عقل مند تو وہ ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله بوقوف اور کمزور العقل وہ ہے, بالکل یعنی جاہل ہے وہ شخص جس نے جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے, انہی کی پورے کرنے میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, انہیں چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو. کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ملے گا جو کہہ سکتا ہو کہ میں نے جو خواہش کی تھی وہ مجھے مل گیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے. کبھی نفس مطمئن نہیں ہوتا. اللہ کھانے کو دے رہے ہیں, پینے کو دے رہے ہیں, پہننے کو دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, اس کے باوجود اس کی خواہشات بڑھتی. چھوٹا مکان بڑا مکان, چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی, موٹر سائیکل سے گاڑی, سائیکل سے موٹر سائیکل, ہر چیز کا ہر انسان جو ہے اپنے سے آگے چلا جا رہا ہے, آگے دیکھ رہا ہے کسی طرح مجھے آگے بڑھنا ہے. آگے کیا ملے گا؟ گڈھا, قبر کا گڑھا ہے آگے, اس طرف چلے جا رہے ہیں. خواہشات تو پوری ہوئی نہیں, اچانک چلے گئے بڑے میاں, تو وہ سب کام تمام ہو گیا. تو میرے دوست اور عزیزو, عقل مند وہ نہیں ہے اب یہ اپنے نفس کی خواہشات میں پھنسا رہا اور اللہ سے تمنا کرتا رہا کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. کیسے ملے گا جب جمع ہی نہ کیا؟ آپ نے تو اپنی خواہشات پہ عمل کیا, تو خواہشات پہ عمل کرنے والا تو پھر محروم رہے گا, وہ ہے بیوقوف آدمی. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام اور یہ بات کہ بری صحبت سے اجتناب انتہائی ضروری ہے کہ نیک صحبتوں کا اہتمام کریں اور بری صحبت سے اجتناب کریں. بری صحبت سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھی زیادہ بھاگو, سانپ سے بھی زیادہ بھاگو. بری صحبت اچھی خاصی نیکیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے نیک صحبت کو. اس میں اتنی گناہوں کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ تمام نیکیوں کو ہماری کھا جائے گی. آنن فانن نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی اور ہماری جو پٹری ہے نا وہ پٹری بالکل اس کی الٹ جائے گی. اس لیے بری صحبت سے اجتناب, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو, چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کتنا قریبی رشتہ ہو, لیکن اگر اس کی صحبت بری ہے, اگر وہ بے نمازی ہے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی بے نمازیوں میں رہو گے بے نماز ہو جاؤ گے, نمازیوں میں رہو گے جیسے بھائی گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا, کئی مہینے اس کو لگ جاتے ہیں سنبھلنے میں. تو کیا اس کو ڈنڈے مار مار کے کھڑا کیا جاتا ہے, ڈنڈے مار کے سکھایا جاتا ہے؟ نہیں, اس کو گھوڑوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں, خود ہی بھاگنا سیکھ جاتا ہے, توڑنا سیکھ جاتا ہے, کھڑے ہونا سیکھ جاتا ہے. تو بے نمازیوں میں رہو گے تو بے نماز بنو گے, نمازیوں میں رہو گے تو خود بخود نمازی بن جاؤ گے. تو صحبت کا اہتمام, نیک صحبت کا اہتمام, اور اسی درجے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ بری صحبت سے اجتناب. اور یہ جو آلات گناہ ہیں ان کو گھر سے نکالو. اللہ کے لیے ہم ان بری چیزوں کو گھر سے نکالیں, ٹی وی ہے, کیبل ہے, موبائل ہے, جس ذریعے سے بھی ہم گناہ کا ہم اندیشہ ہو اس کو فوراً آگ لگا دو. خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, واللہ کتنے بزرگوں نے فرمایا ہے ٹی وی حرام ہے. اور حضرت مولانا شاہ حبر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے, سانپوں کا پٹارا. اس سے ایسے ڈرو, اس کو فوراً گھر سے نکالو. اب وہ چاہے کمپیوٹر کی شکل میں ہو, چاہے ٹی وی ہوگا, چاہے بڑی اسکرین ہو, چاہے چھوٹی اسکرین ہو, چاہے یہ پام اسکرین ہو. پام اسکرین بھی ہے نا, یہ ہتھیلی والی ہاتھ میں آ جاتی ہے, یہ سنیما آنکھوں کا زنا. اور اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے حضرت کی. ہر کتاب ہر واز بھرا پڑا ہے, ایک ہی مضمون ملے گا. کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, اس میں سے کوئی کتاب, اس میں حضرت ہر کتاب میں ہر واز میں یہ رو رہے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت ہم کر لیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی اس کے جو ہے کام ہی گویا بن گیا, سارا کام ہی بن گیا. کیونکہ یہی ایسا فساد ہے جو قلب کو برباد کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ الا ان نفل جسد مضغۃن, خبردار فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, کہ اگر اس میں اصلاح ہو گئی اس کی تو پورے کا پورا جسم اصلاح ہو جائے گی, جسم کی اصلاح ہو جائے گی. کیا مطلب اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ کہ پھر اگر دل صحیح ہے, دل میں اصلاح ہے اور اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر آنکھ سے وہ خیانت نہ کرے گا, اس جگہ نہ دیکھے گا جہاں مالک کا حکم نہیں ہے, کان سے غلط بات نہیں سنے گا, گانا نہیں سنے گا, جھوٹ نہیں سنے گا, غیبت نہیں سنے گا, ہاتھ سے چوری نہیں کرے گا, ڈاکہ نہیں ڈالے گا, اور قتل و غارت گری نہیں کرے گا, اور دوسرے گناہ جو ہاتھ کے گناہ ہے وہ نہیں کرے گا, اور پیر بھی وہاں اس طرف برائی کی طرف چل کے نہیں جائیں گے, تو پورے کا پورا جسم جو ہے اس کا اصلاح یافتہ ہوگا, اچھے اعمال اس سے صادر ہوں گے, لوگوں کو اس سے راحت پہنچے گی. اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو آنکھ خیانت کرے گی, وہاں دیکھے گی جہاں نہیں دیکھنا چاہیے, ہے نا, کان وہ بات سننا پسند کریں گے جو نہیں سننی چاہیے, زبان سے فساد کرے گا, کسی کو گالی دے دے گا, کسی کو فحش بات کرے گا, کسی کو جھوٹ بول دے گا, کسی کو غیبت کر دے گا, کسی کو تانے دے دے گا, زبان سے پھر زبان میں بگاڑ پیدا ہو گیا, ہاتھ سے چوری کر دے گا, کسی پر ظلم کر دے گا, مار پٹائی کر دے گا, اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کر دے گا, چوری کر ڈالے گا, قتل کر دے گا, پاؤں جو ہے برائی کی طرف چل کے جائیں گے, غرض یہ کہ سر سے پیر تک فساد ہی فساد, لوگ اس سے تنگ ہوں گے, مخلوق اس سے تنگ ہو جائے گی, ہاں تکلیف میں آ جائے گی مخلوق. تو فرما رہے ہیں الا وہی القلب, خبردار وہ قلب ہے, قلب اس کی اصلاح. تو شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کے آلوں سے جان چھڑاؤ, دور رہو ان سے, بہت دور, گناہوں کے اسباب سے دور رہیں, اور اگر شدید ضرورت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جو طریقہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی محبت والوں کے لیے بتایا, کہ بھائی دنیا ہاتھ میں ہو, دنیا جیب میں ہو, لیکن دل میں نہ ہو. تو فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہو تو پہلے دنیا چاہتے ہو, ضرور چاہ لو, کما لو, لیکن پہلے اس کا منتر سیکھ لو, جیسے سانپ پکڑتے ہیں جو آدمی, تو اس کا منتر پہلے سیکھنا پڑتا ہے, کیسے اس کو قابو میں کرتے ہیں, کیسے اس کی زہر کی تیلی نکالتے ہیں. تو دنیا اگر آ جائے تو اس کا منتر سیکھ لو, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اگر کاروباری مجبوری ہے, نوکری کی مجبوری ہے, استعمال کرنا ہے موبائل یا نیٹ, تو اس کو پھر اس کے استعمال کا طریقہ سیکھ لو, تدبیر سیکھ لو, اپنے نفس کو کچلوا لو, اپنے نفس کے زہر کی تیلی نکلوا لو, ورنہ کیا ہوگا, گناہوں میں ابتلا, رات رات بھر گناہ ہو رہے ہیں, ہاتھ کے گناہ ہو رہے ہیں, موبائلوں کے اندر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اللہ اور رسول کی لعنت ساری رات کما رہے ہیں, ساری رات کیا کما رہے ہیں, اللہ اور رسول کی لعنت, بددعا ہے نا, تو بددعائیں مل رہی ہیں, کس کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بددعائیں مل رہی ہیں, رات بھر بددعا میں جی رہے ہیں, یہ کوئی جینا ہے, موت سے بھی بدتر زندگی ہے, موت سے بھی بدتر زندگی ہے, اس لیے ان چیزوں کا خاتمہ کریں. یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ موجودہ بیماری کی محض یہاں تک نہیں ہے, زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے, ان چیزوں سے اجتناب تادم آخر, آخری سانس تک ہم اللہ سے عہد کریں کہ اللہ جو اچھی باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں اللہ ہمیں, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے دل میں اللہ سے وعدہ کریں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کر ایک دن جانا ہے, اور ہر عمل کا ہر لمحے کا حساب دینا ہے, لہذا ہم اپنے دل میں عہد کریں اللہ تعالی کے ساتھ کہ ہم جو ہے ان باتوں پر, جو بھی خیر کی باتیں اس میں ہیں, اس میں ضرور بے ضرور اپنی جان لڑا کر عمل کریں گے. گھروں سے تصاویر کا اخراج کریں, حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر اور کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا نزول کیسے ہوتا ہے, انہی فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے. جب اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا پھر بھائی, نحوست آئے گی کیا نہیں آئے گی, تصاویر سے نحوست آتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے ایک چشمدید واقعہ سنایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی لوگ وہاں لے گئے کہ ہمارے گھر چلے چلیے, ہمارے گھر میں ایک بوڑھے ہیں, ان کی جان نہیں نکل رہی, کئی روز ہو گئے, سخت تکلیف میں مبتلا ہے, اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے, لیکن روح نہیں نکل پا رہی, بڑی تکلیف میں, ذرا چلے چلیے کچھ دم کر دیجیے گا. جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخصیت کی بڑی سی تصویر دیوار پر لگی ہوئی تھی, کہا کہ روح نکلے گی کیسے, فرشتے آ نہیں پا رہے روح نکالنے, آدمی نیک ہے لیکن تصویر کا گناہ ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے, اس شخص کو رحمت کے فرشتے اس کی روح لے جانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ معلق ہیں. تو اس تصویر کو نکالو. جیسے ہی اس تصویر کو نکالا ان کی روح نکل گئی, آسانی سے نکل گئی. تو میرے دوست اور عزیزو, گھر سے تصاویر کا خاتمہ کر دو, جلا ڈالو. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا سوا شیطانی کام کے اور شیطانی کشش ہے اس میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد ساری جو ابھی ہم نے شعر پڑھا, قضا کے بعد ہوئی نفس سرد نفس کی دنیا, نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے, یہ سب کچھ کام نہ آئے گا. دل کے بہلاوے ہیں, شیطانی بہلاوے ہیں. ہاں, بہلاؤ دل کو, حلال نعمتوں سے بہلاؤ, حلال باتوں سے بہلاؤ, حلال مزوں سے بہلاؤ, جائز ہے. لیکن حرام مزے مت لو, ایک بھی نہ لو حرام مزہ, ہے نا. تو تصویروں کا خاتمہ کریں. اور اشیاء ضرورت, اشیاء خودنوش پہ بھی آج کل تصاویر ہیں, عورتوں کی تصاویر ہیں, اور تو عورتوں کے جسم بیچ کر اپنا مال بیچ رہے ہیں, یعنی بے حیائی اور فحاشی کی انتہا ہے. لہذا اگر گھر میں ایسا سامان لے کر آؤ جس پہ تصویر ہو, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایک مارکر بھی خرید لو ساتھ میں, اور اس تصویر کو فوراً کالا کر کے اس کو ختم کر دو, ہے نا. تو تصاویر کا خاتمہ کریں. اگر اخبار ڈائجسٹ میگزین ہے ایسے, تو ان کو بھی گھر سے نکالیں. کتنے جوان جو ہیں یہ ان ڈائجسٹوں کی وجہ سے برباد ہو گئے, اس میں گندی تصاویر دیکھ دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. گھروں سے تصاویر کا اخراج کریں. موبائلوں سے گانے کی رنگ ٹون, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ رنگ ٹون جو ہے وہ گانے کی ہوتی ہے, زیادہ تر میوزک کی ہوتی ہے. اور گانا بجانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغنا رقیت الزنا, یہ گانا جو ہے زنا کے خیالات پیدا کرتا ہے, زنا کا مقدمہ ہے, اس سے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے امریکہ میں کسی جوان نے پوچھا, انگریز نے, کہ اسلام میں گانا کیوں حرام ہے. ہمارے حضرت نے فوراً فرمایا کہ اس لیے کہ اس سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یو آر ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب ہم گانا بجاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ گندی خواہش پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا نفاق کو, بےمانی کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. بےمانی پیدا ہوتی ہے اس سے, منافقت کی علامت پیدا ہوتی ہے اس سے. اس لیے اپنے موبائلوں کے اندر بھی جو ہے ہم اس نحوست کو نہ رکھیں. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ مساجد کے اندر آدمی موبائل کو آف کرنا یا سائلنٹ پہ کرنا بھول جاتا ہے, تو مسجد میں گانوں کی آواز گونج رہی ہے, میوزک کی آواز گونج رہی ہے اللہ کے دربار میں. کس قدر خوفناک بات ہے یہ, اللہ کا غضب مول لینے والی بات ہے. لہذا اس کا ہم اہتمام کریں کہ کوئی سادہ گھنٹی اس میں لگائیں, تو انشاءاللہ یہ گناہ جو ہم چھوڑیں گے اس سے بڑی رحمتیں آئیں گی اللہ کی, بڑی عافیتیں آئیں گی, بڑی برکتیں آئیں گی. واللہ حقیقت یہی ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدنظری ہزاروں لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. اسی طرح ہر گناہ چھوڑ دینا جو ہے وہ لاکھوں تہجد سے افضل ہے, ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھوں تہجد سے افضل ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا ہم اہتمام کریں, ضرور بے ضرور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, ضرور بے ضرور برکتیں آئیں گی, ضرور بے ضرور عافیت آئے گی. نگاہ کی اور زبان کی سختی سے حفاظت کریں, زبان سے غیبت ہرگز نہ ہونے دیں, اور نگاہ کو کسی نامحرم پر نہ پڑنے دیں, اور نہ ہی کسی بیریش لڑکے پر پڑنے دیں. نگاہ کی سختی سے حفاظت پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا. سبحان اللہ, خاتمہ ایمان پر. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے اس کی عبادات کی لذت کا کیا کہنا. واللہ جب وہ نماز پڑھے گا اس کا جینا چاہے گا کہ میں نماز موقوف کروں, پڑھتا ہی چلے جانے کا دل چاہے گا. آج تو ہم سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بھاگتے ہیں, بس بڑا احسان کر دیا نعوذ باللہ اللہ میاں پہ کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے آپ کو کچھ دے دیا, ہم اللہ کو کچھ دے رہے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم پہ نماز فرض کر دی, گویا فرضیت کا ایک ڈنڈا لگا دیا کہ خبردار اتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو جاؤ گے, ڈنڈا لگاؤں گا, پڑھو نماز. یہ تو اللہ کی مہربانی اور احسان ہے, ہم نماز سے بھاگتے ہیں.
تو حلاوت ایمانی جو ہے عطا ہوگی، عبادات کے اندر وہ لذت پیدا ہو جائے گی، حلاوت ایمانی پیدا ہو جائے گی، اور اس پر حسن خاتمہ ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی. اور نماز پنجگانہ اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز میں سستی نہ کریں. ہم وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، دلی دل میں وعدہ کر لیں کہ اللہ آپ کسی نماز میں سستی نہیں کروں گا. وقت داخل ہوتے ہی خواتین کو چاہیے، بعض خواتین کو مصروفیت ایسی گھیر رہتی ہے، ان کو تو چاہیے کہ وقت داخل ہوتے ہی اذان کا بھی انتظار نہ کریں، اذان کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، وہ فوراً نماز پڑھ لیں. کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی جاتی ہے وقت داخل ہوتے ہی، الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر، تو فوراً ہی وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، دو چار منٹ کی احتیاط کر لیں اور پھر فوراً نماز ادا کر لیں. اور مرد کو چاہیے کہ ادھر اذان کا وقت ہوا، ادھر پہلے ہی سے وضو کر لوں. پہلے سے وضو کرنا، وضو کر لینا بے فائدہ نہیں ہے. جس وقت وضو کر لیا اور نماز کی اس کو لگ گئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سارا وقت اس کا نماز میں ہی شامل ہوگا، نماز میں شمار ہوگا. یعنی وضو کر رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن نماز میں ہے وہ، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، ابھی دو چار منٹ ہیں، امام صاحب نہیں آئے، نماز میں ہے. نماز کے بعد جتنی دیر ٹھہرا رہے گا نماز میں، کتنے فائدے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کیسے افضال ہیں، اللہ کے کیسے الطاف و کرم ہیں. پھر ظالم تم وہ بھی نہیں لوٹنے والے ہو، تو تمہیں ڈنڈا لگے گا، عذاب کا ڈنڈا سے ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں عذاب دیں گے، قبر میں بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اتنی عظیم و شان چیز سے تم محروم ہو رہے ہو، تو ڈنڈا لگاؤں گا. ارے ماں باپ تو لڑکوں کو مار مار کے یہ دنیا کی پڑھائی پڑھواتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں. کھانا جب ملے گا، جب یہ یاد کر لو گے، رات رات بھر ان کے سر پہ سوار رہتے ہیں کہ جب تک آج کا یہ سناؤ گے نہیں سبق، ہم تمہیں لیٹنے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے. دنیا کی تو اتنی قدر جو چھوٹ جانے والی ہے، اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، دین کی تربیت ہی نہیں ہے. تو یہ ہم آپ دل میں عہد کریں، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ نماز میں ہرگز سستی نہ ہونے دیں گے. کتنا بھی جو ہے وہ کوئی اہم کام ہو، لیکن کام کو ایک طرف کر دو، پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد تمہارے کام میں بھی برکت ہوگی، وقت میں بھی برکت ہوگی، روزے میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ ملے گا. اور ہر وقت جو ہے بھائی ہم یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اور وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے ہمارا پردیس ہے. ہاں، جس کو یقین جانے کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی، کہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا ٹرانزٹ ہے، چھوٹا سا ٹرانزٹ، اور ٹرانزٹ کے لیے ٹرانزٹ کے جتنا اہتمام کرو بس، زیادہ بنگلے اور گاڑیوں کے چکر میں مت پڑو، خدا کے لیے اپنے دماغ سے ان چیزوں کو نکال دو، ورنہ بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان میں رہو گے. تو یہ اس یاد رکھ لو، ہر وقت یہ استحضار رہے کہ یہ ہمارا پردیس ہے، یہ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے نہیں، تھوڑی دیر کو ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، تھوڑی دیر میں وہ منزل آ جانے والی ہے. کسی کی جلدی آ رہی ہے، کسی کی دیر سے آ رہی ہے، کسی کی اور تھوڑی دیر سے آ رہی ہے، کسی کی بہت جلدی ہی آ جاتی ہے. تو منزل ہماری یہ ہے نہیں، اس کو مقصود نہ بناؤ، یہ پردیس ہے ہمارا، اور وہ ہے ہمارا اصلی وطن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی فکر زیادہ ہو. تو یہ استحضار جس کو حاصل ہو جائے گا، انشاءاللہ سمجھو کہ اس کا تو کام ہی بن گیا. پھر وہ ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا کہ یہاں جھنڈے گاڑ رہا ہے، یہاں فنشنگ کر رہا ہے، یہاں فرنٹ ایلیویشن پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے. باتھ روم لوگ دس دس لاکھ روپے کے بنا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس 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 جگہ کو، اس دنیا کو اپنا پردیس سمجھو ہمیشہ، وطن مت، اس کو مقصود مت بناؤ، وطن مت سمجھو، بلکہ وطن اپنا اصلی آخرت ہے. اور دوسرے یہ کہ ہر کام میں رضا الہی کو مقدم رکھنا، اگر یہ چیز حاصل ہو گئی سمجھو بالکل 100% ہی کامیاب ہے یہ آدمی، یہی اصلی مقصود ہے بندگی کا، اللہ کی رضا پر اپنے کام کو مقدم، یعنی اللہ کی رضا کو ہر کام پر مقدم کرنا. بس بہت آسان ہے کہ جو کام کرنے والے ہو اس کے متعلق سوچ لو کہ بھائی اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے اس میں. بس اگر ناراضگی دل کہے نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا ہے، نگاہ کا تقاضا ہے، اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، موبائل کون دیکھ رہا ہے، موبائل میں دیکھ لے، یہ نیٹ میں دیکھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، لیکن بھائی نہیں، اللہ ناراض ہو، دل کہہ رہا ہے، ضمیر ہے کوئی چیز اندر، جس کا ضمیر ہی مر گیا ہو تو پھر بھائی اس کے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ضمیر اگر موہوم سا بھی ہے تو وہ ضرور آواز آئے گی کہ نہیں یہ کام مالک کی مرضی کے خلاف ہے، یہ بے غیرتی ہے، بے وفائی ہے اپنے مالک سے، ہرگز یہ کام نہیں کرو، بس وہ کام مت کرو۔ باقی جتنے جائز کام ہیں جہاں آواز آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے، کرو، بے دھڑک کر ڈالو اس کو، کماؤ بھی کھاؤ بھی، لیکن یہ کام ایک کر لو کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات بولنے سے پہلے، ہر حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ حرکت میری اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، میری یہ بول اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، میرا یہ عمل اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے اور میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کرم سے خیر کی بات کہلوا دی ہے اس میں، اور کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرما دے۔ تو یہ سب باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تھوڑا بہت ذکر و اذکار جو بتایا جاتا ہے اس کی پابندی کر لیں، استغفار و توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی جنت بنا دی جائے گی۔ دیکھ لو کہیں بھی چلے جاؤ، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے چہروں کے سکون کو دیکھو جا کے۔ ہمارے حضرت کی ایک بات میں سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک گھر کے اندر فریج ہے اور اس کے پڑوس میں فریج نہیں ہے، تو پڑوس والا اپنی ایک بوتل لے کے آتا ہے کہ بھائی ذرا اپنے فریج میں تھوڑی دیر کو رکھ لو، گرمی ہے سخت، یہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم آپ سے لے لیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کو اپنی فریج میں رکھ دیتا ہے اور جب اس کو واپس دیتا ہے ٹھنڈا پانی اس کے اندر ہے نا، اور روح کو کس قدر فرحت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب فریج ہے اس نے کوئی تقریر نہیں کی، اس کی تقریر کے بغیر پانی ٹھنڈا ہو گیا جس سے انسان فرحت حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ والے گویا فریج ہیں، فریج ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو دل کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خالق چین ہے، خالق سکون ہے، خالق ٹھنڈک ہے۔ تو ان کے پاس ہی بیٹھنے سے کام بننے لگتا ہے، ہے نا؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ تو ان کے قریب بیٹھو، ان کی صحبتیں اٹھاؤ، ان شاء اللہ تعالیٰ سب کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں بھائی، یہ دو منٹ کا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ضرور۔ جزاک اللہ۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب جو آگے ہیں یہ جہاد سے متعلق ہے، مشروعیت جہاد، یعنی جہاد کا جب سے حکم شروع ہوا۔ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ، سریہ عبیدہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو اپنے مال، آبا و اجداد، بیویوں اور بچوں سے، بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا، یا کوئی لالچ اور کوئی جاہ کی تما، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے 6ٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی دعوت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی، جس کے رہے سہے عزیز و اقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ انتہائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد، جبکہ اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ رضی اللہ عنہم داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا، حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کے بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے. کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکان دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا. جیسا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں اپنے متعلقین کے شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں، صحابہ کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں. یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیروؤں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا. وہاں اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں، اور قرآن کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لیں. اس وقت تک جو ہزارہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے. اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر و غنیس رضی اللہ عنہما اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ زماد ازدی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور طفیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی، اور قبیلہ بن عبد الاشحل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا و رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت اور شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ کس نے زور دیا تھا، ان پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور آپ کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہ واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.